بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جزء مكة التفسير لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عليه، تفسير كذا جاريه فراج كنشست مي سورة الفاتحة كبعد أب سورة النبأ يتعلق سي چند اهم بات جو شيخ صاحب نے جو تفسير میں بیان فرمائی ہے وہ سب مل کے انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. شيخ صاحب فرماتے ہیں تفسير سورة النبأ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. سورة النبأ آية نمبر 1-16. شيخ صفر ماتي البسملة تقدم الكلام عليها. بسم الله الرحمن الرحيم کے تعلق سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں، اس لیے اس نے البسملة کی تفسیر پڑھنی ہے یا جاننی ہے تو پچھلے دروس کی طرف واپس لوٹے اور وہاں سے دیکھ لے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان، عم يتساءلون یعنی عم يتساءل هؤلاء، یہ لوگ کس چیز کے متعلق سوال کر رہے ہیں؟ کون لوگ؟ المکذبون بالقرآن وغیرہ، یہ لوگ جو قرآن مجید کی تکذیب کرتے ہیں، قرآن مجید کے علاوہ بھی تکذیب کرنے والے ہیں. ثم اجاب اللہ عز وجل عن هذا السؤال فقال، پھر اللہ تعالی خود اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون. شیخ صاحب فرماتے ہیں وهذا النبأ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، یہ وہ خبر ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. من البینات والہدى، بینات اور ہدایت سے، اور ہدایت میں سے. ولا سیما ما جاء به من الاخبار عن اليوم الاخر والبعث والجزاء، اور خصوصی طور پر جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم خبریں لے کے آئے ہیں آخرت کے تعلق سے، البعث دوبارہ زندہ ہونے کے تعلق سے مرنے کے بعد، اور الجزاء حساب اور کتاب اور یوم آخرت میں جزا کے تعلق سے جو خبریں ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں وقد اختلف الناس في هذا النبأ، اور لوگ اس نبأ کے تعلق سے مختلف ہوئے. یہاں میں تھوڑی دیر رکتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ وحی نازل فرمائی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کو لوگوں تک جا کے پہنچایا، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، پیغمبر پیغام پہنچانے والے ہیں، اور پیغام اللہ تعالیٰ کی وحی ہے. جب قرآن مجید کی چند آیات ان کے سامنے رکھ جن میں بہت ساری خبریں تھیں، اخبار اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو لوگ دو قسم میں بٹ گئے. کسی نے تصدیق کی، بہت کم لوگ تھے، اور اکثر لوگوں نے تکذیب کی، ان کا آپس میں اختلاف ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ نازل فرمایا، عم يتساءلون، جواب اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں عن النبأ العظیم، عظیم خبر کے تعلق سے، الذي هم فيه مختلف، جس میں وہ خود ہی مختلف ہے، ان کا آپس میں اختلاف ہے، اتفاق نہیں ہے. یہاں پر اس لفظ ذرا غور کریں، النبأ اور العظیم. نبا اور خبر میں کیا فرق ہے؟ خبر عربی لفظ ہے کہ نہیں؟ خبر عربی لفظ ہے نا، عربی کلمہ ہے خبر، اور نبا بھی عربی کلمہ ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ اور یہاں پر نبا کیوں ہے؟ اور اکثر آیات میں نبا کا ذکر خبر کا نہیں ہے، آپ کہتے ہیں الاخبار خبریں، صحیح ہے نا؟ نبا سچی خبر، یہ جو ہم کو معلوم ہے، جو نہیں بھی معلوم ہے. دو لفظوں میں نبا سے مراد ہے وہ خبر جن میں آپ کو معلومات دی جاتی ہیں کامل اور شامل طریقے سے، کوئی کمی نہیں ہوتی. الخبر الکامل الشامل، اسے نبا کہا جاتا ہے. اور خبر جزوی طور پر آپ کو انفارمیشن دی جاتی ہے جس سے تدبر کیا جاتا ہے، بادشاہ بعد میں کیا ہوا، بعد میں کیا ہوا، بعد میں کیا ہوا. تو خبر میں انسان منتظر رہتا ہے ایک اور خبر کی تاکہ اس کے جو معلومات ہیں پوری ہو جائے. نبا میں ضرورت نہیں پڑتی کسی اور انفارمیشن کی. جب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے توحید کا اور شرک کا، فرماتے ہیں ولا ينبئك مثل خبیر، تو توحید و شرک کے تعلق سے اتنی انفارمیشن موجود ہیں، دین کے تعلق سے اتنی انفارمیشن موجود ہے کہ آپ کسی ضرورت نہیں پڑے گی کسی اور سے جا کے پوچھے، تاکہ آپ کے جو خبریں ہیں جو کم ہیں مزید انفارمیشن آپ کو مل جائے. سبحان اللہ. واپس آتے ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں وقد اختلف الناس في هذا النبأ الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من آمن به وصدق. تو بعض لوگوں نے اس خبر کی، اس خبر پر ایمان لے کے اور تصدیق کی. ومنهم من كفر به وكذب، اور بعض لوگوں نے جھٹلایا، کفر کے اور جھٹلایا. ومنهم من شك فيه وتردد. سبحان اللہ. اور بیچ والے بھی تھے جنہوں نے شک اور تردد سے کام لیا، ایمان والے ہیں تصدیق والے، ان کے ضد میں کفر اور تکذیب والے، بیچ والے شک اور تردد والے. یہ کہاں پہ ہیں؟ یہ بھی اہل کفر میں سے ہیں، کیونکہ دین کی بنیاد شک پر قائم نہیں ہو سکتی. قرآن مجید پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سچی کلام ہے، اللہ کی کلام ہے. شک کی گنجائش نہیں ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کلام ہے یا نہیں. جو شک کرتا ہے وہ ویسا ہے جیسے کہ جھٹلاتا ہے. اس لیے کفر کی قسموں میں سے کفر الشک بھی ہے، تکذیب بھی ہے، کفر التکذیب اور کفر الشک بھی ہے. جو لا الہ الا اللہ کا انکار کرتا ہے وہ بھی کافر ہے، اور جو لا الہ الا اللہ پہ شک کرتا ہے وہ بھی کافر ہے. سبحان اللہ. اس لیے کلمہ توحید کی شرطوں میں سے الیقین ہے، شرط ہے کہ نہیں؟ الیقین المنافی للشک. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ شک کی گنجائش نہیں ہے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں فبين الله ان هؤلاء الذين كذبوا سيعلمون ما كذبوا به علم اليقين كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے سچائی کیا ہے. پھر دوبارہ دہرایا تاکید کے لیے، یہ انقریب ضرور جان لیں گے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، یعنی ان کو علم الیقین ہونے والا ہے انقریب. وذالک اذا راوا یوم القیامت، جب قیامت اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے نا، یہ جو خبریں جس کو جھٹلا رہے ہیں، دوبارہ زندہ ہونا جہنم کی خبر ہے اور حساب و کتاب کی خبر ہے، جتنی بھی خبریں اللہ تعالیٰ کے جا رہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے قیامت کے دن سب دیکھیں گے میدان محشر میں. سبحان اللہ. یوم یأتی تأویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، جب جو کچھ بتایا گیا ہے حقیقتاً اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو دکھائے گا، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جو لوگ بھول چکے تھے پہلے یا جھٹلا چکے تھے پہلے، تو وہ یقیناً جان لیں گے کہ ان کے رسول جب آئے تھے جو حق لے کے آئے تھے تو واقعی حق تھا اور سچ تھا. ولهذا قال سبحانه هنا، اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. والجملة الثانية توکید للأولى من حیث المعنى، اور دوسرا جملہ ثم کلا سیعلمون یہ تأکید کے لیے پہلے جملے کی، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، جو دوسرا ثم کلا سیعلمون ہے یہ پہلے جملے کی تأکید کے لیے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے دہرایا ہے. شیخ صاحب فرماتے من حیث المعنى لأنه فصل نهاية المعنى. وإن كانت ليست توكيدا باعتبار اصطلاح النحويين، عربي جرامر كاعتبار سيء تأكيد نهي، توكيد نهي هي. كيوكي يا بي، لأنه فصل بينهم وبين التي قال بحرف عطف ثم، ثم سي ذرق فصل كيا جاي والتأكيد جو جرامر كاعتبار التأكيد هوتي اسمه حرف عطف نهوتا. كلا سيعلمون، كلا سيعلمون جب ثم كلا سيعلمون فرمايه تو أب جرامر اعتبار التأكيد نهي هي، لكن معنى كاعتبار التأكيد شيخ صبيه فرمايه. والتوكيد لا يفصل بينه وبين مؤكده بشيء من الحروف، توكيد التوكيد جرامر كاعتبار سي كوي حرف بيش بني وتدونه جمله مين يا دونه لفظه مين. والمراد بالعلم الذي توعدهم الله به هو علم اليقين، اور يا بعلم سي مراد كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون يكون سعلمه شيخ صفر ماته علم اليقين، علم يقين مراد يا سي الذي يشاهدونه على حسب ما اخبروا به جو اپنی آنکھوں سے دیکھیں جیسے کو خبر دی گئی تھی دنیا میں. علم کے کتنی مرتبے ہیں؟ تین، چھ، آٹھ. چلو مختصر تین والے کون سے ہیں؟ علم اليقين، عين اليقين، پھر حق اليقين. علم اليقين علم ہے، پھر عين اليقين آنکھ سے دیکھنا، پھر حق اليقين جب اس میں خود جانا ہے. سبحان اللہ. اور جب مطلقا کہا جاتا ہے علم اليقين تو اس میں سارے درجے شامل ہو جاتے ہیں. شیخ فرماتے ہیں ثم بین اللہ تعالی نعمه على عباده ليقرر هذه النعم، پھر اللہ تعالی نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا اور بیان فرمایا تاکہ اپنے بندوں پر اپنی نعمتوں کا حال بیان فرمایا کہ اللہ تعالی کون کون سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. فلزمهم شکرها، تاکہ ان پر لازم کرے ان کا شکر. اللہ تعالی نعمتیں کیوں ہمیں خبر دیتے ہیں؟ تاکہ ہم نعمت پر یقین کر کے اللہ تعالی کی طرف سے ہیں اور ہمیں ملی ہیں یہ نعمتیں اللہ تعالی کی طرف سے، اور تاکہ ہم نعمت کے قدردانی کرنے والے بن جائیں اور شکر کرنے والے بن جائیں. اور نعمت کے شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ عمل سے، دل سے یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے، زبان پہ حمد و ثنا ہوتا ہے اللہ تعالی کی شکر ہوتا ہے، اور اصل میں عمل سے شکر ہوتا ہے. اعملوا آل داود شکر، اسے اللہ تعالی نے فرمایا ہے. فقال، اب دیکھیں کون سی نعمتیں، ذرا غور کریں ذرا. یہ لوگ قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں تو جھٹلا رہے ہیں. اچھا، جس زمین پر یہ چلتے ہیں، جس آسمان کو یہ دیکھتے ہیں، چاند و سورج کو دیکھتے ہیں، پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ ان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ خبریں جو ابھی آنے والی ہیں کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے، دوزخ ہے، جہنم ہے، اس سے پہلے حساب ہے، پھر پورا، یہ جتنی بھی خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اس کو تو لوگ جھٹلا رہے ہیں. چلے آتے ہیں ان چیزوں کا ذکر کرتے جو کہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. فقال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الم نجعل الارض مہادا، کہ ہم نے ان لوگوں کے لیے، کہ ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، صرف لوگوں کے لیے نہیں، زمین ہے بچھونا سب کے لیے. ای جعل اللہ الارض مہادا ممہدۃ للخلق ليست بالصلبة التي لا يستطيعون حرثها ولا المشي عليها إلا بصعوبة، وليست باللينة الرخوة التي لا ينتفعون بها ولا يستقرون عليها. شو صار فرماته الله تعالى؟ يه فرماته كيا همنا زمین کو سیدھا اور ہموار نہیں بنایا، مہادا نہیں بنایا. مہاد سے کیا مراد ہے؟ ممہدۃ سیدھی ہے، للخلق مخلوق کے لیے. کیسے؟ ليست بالصلبة، اتنی سخت بھی نہیں کہ اس میں کھیتی باڑی نہ کر سکے. اگر زمین سخت ہوتی جیسے کہ یہ ماربل ہے یا جیسے کہ یہ ٹائلز لگی ہیں، یہاں پر کوئی کسان اپنا زراعت کے کام کو کر سکتا ہے؟ یہاں پہ ایک بیج بو سکتے ہیں؟ یہاں پہ کیسے ہوگا؟ ڈرل کے ذریعے سے کرنا پڑے گا. پھر ہمیں پھر ڈرلنگ آنی چاہیے، پھر وہ پتہ نہیں کتنی ڈیپ جانا پڑے گا، پھر پودے کیسے آئیں گے وہاں پہ؟ تو مہادن سے مراد اتنی سخت نہیں ہے کہ اس میں حرث نہ کیا جا سکے. ولا المشي عليها الا بصعوبه، مشکل سے جس میں چلا جا سکے. وليست باللينة الرخوة التي لا ينتفعون بها، اور اتنی نرم بھی نہیں ہے کہ جس سے فائدہ نہ اٹھا سکے. ولا يستقرون عليها، کہ اس میں استقرار اور قرار نہ پا سکے. اگر یہ زمین سیمی سولڈ ہوتی، جیسے دیکھے پیسٹ کا بھی، پیسٹ جیسے دیکھا، اگر زمین ایسی ہوتی ہم چل سکتے زمین کے اوپر؟ سبحان اللہ. تو نہ زیادہ سخت ہے نہ زیادہ نرم ہے، مہادن ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا زمین کو کہ یہ انسان اس زمین پر رہ کر آسانی سے زندگی بسر کر سکتا ہے. ولكن ممهدت لهم على حسب مصالحهم على حسب مصالحهم وعلى حسب ما ينتفعون به. يعني اللہ تعالیٰ نے مہاد بنایا ہے، ممہد سیدھا بنایا ہے، اس حال میں بنایا ہے کہ جس حال پر لوگ جو ہیں، جو بھی لوگ جانور ہو انس ہو، جو بھی زمین پہ رہتے ہیں مخلوقات جو ہیں، وہ اسے فائدہ اٹھاتے رہیں اور نفع حاصل کرتے رہیں. والجبال اوتادا، زمین کا ذکر کر لیا، سیدھا زمین کا سب سے بڑی پہچان کیا ہے؟ یہ سیدھی ہے زمین کو اگر دیکھا جائے، اگر زمین ہموار نہ سیدھی نہ ہوتی تو اس پر زندگی بسر کرنا بہت مشکل ہوتا. کبھی دیکھا پہاڑ پہ جاتے ہوئے، اگر زمین ایسے ہی ہوتی ساری کی ساری زمین پہاڑ کی مانند ہوتی تو کون اس پہ رہ سکتا، کتنی مشکل ہوتا رہنا. پہاڑ والے بھی زمین پہ نیچے اترتے ہیں تب ان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، صرف پہاڑوں پر رہ کر زندگی آسانی سے بسر نہیں کر سکتے، وہ بھی سبحان اللہ. پھر جب زمین کا ذکر کیا، اب زمین کے اوپر سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ والجبال اوتادا، اي جعلها الله تعالى اوتادا للارض بمنزله الوتد للخيمه حتى يثبت فتثبت به. اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑا ہے زمین پر، جیسے کہ خیمے کی میخیں ہوتی ہیں جو خیمے کو برقرار رکھتے، مضبوط کر دیتی ہیں، اسے ثابت کر دیتی ہیں. وہی ایضا ثابتا كما قال تعالى وجعل فيها رواسي من فوق وبارك فيها، جیسے سورۃ فصلت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے ہیں، ان میں برکت ڈال دی ہے. وهذه الاوتاد قال علماء الارض، اور یہ جو میخوں کی طرح پہاڑ ہیں زمین کے علماء، جیوگرافی کے علماء جو وہ کہتے ہیں، ان هذه الجبال لها جذور راسخه في الارض كما يرسخ جذر وتد بالجدار. دیکھا گیا ہے جو سائنٹسٹ ہیں جیولوجی کے، جو زمین کے علم کے ماہر ہیں، انہوں نے دیکھا ہے کہ پہاڑ جتنا اوپر ہے اس سے کئی گنا زیادہ زمین کے اندر گاڑا ہوا ہے. سبحان اللہ، جب بیخ ہم زمین پہ مارتے ہیں، کبھی دیکھا ہے وہ خیمے کیسے بناتے، خیمے جو بڑی سی میخ قلعہ جو ہوتا ہے جب زمین پہ ہم مارتے ہیں، اس کا زیادہ سے اوپر زیادہ نیچے ہوتا ہے، کہاں کتنا ہوتا ہے؟ 2/3 تقریباً اس سے زیادہ نیچے ہوتا ہے، تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے، پھر جا کے مضبوطی حاصل ہوتی ہے خیمے کو اور اس کو. تو علماء نے، میرے پاس تصویریں نہیں، اب دکھاتا میں آپ کو، ایک درس میں دکھایا بھی تھا جب پہاڑوں کو میں نے بات کی اپنا تدبر قرآن پہ، وہ اگر آپ دیکھیں تو ریوائز کر لینا، جا کے دیکھ لیں کہ اگر پہاڑ، اگر برف کا پہاڑ بھی ہے نا، اس کو بھی دیکھ رہے، وہ بھی دو حصے زمین کے پانی کے اندر ہے، ایک حصہ اوپر ہے، اور جو عام پہاڑ وہ بھی تقریباً میخوں کی طرح گاڑے ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، یعنی سائنٹسٹ تو پتہ نہیں کتنی اوزار لے کے اور کتنی ڈرلنگ لے کے، کتنی پتنی محنت کے بعد، کتنی صدیوں کے بعد ان کو یہ پتہ چلا ہے کہ پہاڑوں کی یہ حالت اور یہ حیثیت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر وحی کے ذریعے سے، جس نے پہاڑوں کو بنایا ہے اس کے فرمان سے ہمیں یہ خبر پہلے دے کر، اور ہمیں یقین ہے اگر یہ سائنٹسٹ نہ بھی کہتے تو اللہ کی قسم ہمیں یقین ہے، جیسے سورج چمکتا ہے دن دوپہر میں اور ہمیں یقین ہوتا کہ یہ سورج ہی ہے، اگر یہ سائنٹسٹ نہ بھی کہتے تو ہمیں تب بھی یقین ہوتا کہ پہاڑ ایسے ہی ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں حمك الله او وتد الخيمه في الارض ولذلك تجد صلبه قويه لا تزعزعها الرياح وهذا من تمام قدرته ونعمته. اس لیے دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی شدید آندھی اور طوفان ہے پہاڑ ہلتے نہیں ہیں، کیونکہ پہاڑوں کو ہلانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نکالے گا، اللہ تعالیٰ جس نے پیدا کیا وہی نکالے گا، وہی کو ہلائے گا، کوئی آندھی طوفان پہاڑوں کو نہیں ہلا سکتی. سبحان اللہ. پھر انسان جب زمین کو دیکھتا ہے، پہاڑوں کو بھی دیکھا ہے، اپنی طرف بھی دیکھتے رہے، ہم بھی تو ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہیں پیدا کیا جوڑے جوڑے میں، اَيْ أَصْنَافًا مَا بَيْنَ ذَكَرٍ وَأُنثَى. ذرا اپنے اس پر غور تو کر، تم کیسے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، مختلف قسمیں ہو تم لوگ لیکن جوڑے جوڑے میں ہو، مرد ہے تو عورت بھی ہے، وہ صغیر و کبیر، چھوٹا تو بڑا بھی ہے، وہ اسود و احمر، کالا ہے تو سرخ یا گورا بھی ہے، وہ شقی و سعید، بدبخت تو خوش بخت بھی ہے، الى غیر ذلک مما يختلف الناس فيه. اس کے علاوہ اور بھی جتنی بھی قسمیں آپ لوگوں کے دیکھتے ہیں سب اللہ نے پیدا کی ہیں. فهم أزواج مختلفون على حسب ما أراده الله عز وجل وقضاءه وحكمته، يعتبر الناس بقدرته الله سبحانه وتعالى. يساري جوڑے جوڑے اس لیے ہیں، مختلف جوڑے اس لیے تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کا اندازہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، وہو علی کل شیء قدیر. شک کے برابر، ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز پر قادر ہے یا نہیں. سبحان اللہ. شخص فرماتے وانه قادر على ان يجعل هذا البشر الذين خلقوا من ماده واحده من اب واحد على هذه الاصناف المتنوعه المتباينه، تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بشر کو مختلف شکلوں میں پیدا کرنا، جبکہ ایک مادے سے پیدا ہوا ہے، سب مٹی سے پیدا ہوئے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، لیکن مٹی سے پیدا ہوئے اور ایک ہی باپ سے پیدا ہوئے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے سب پیدا ہوئے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کی زندگی میں، بلکہ انسان کی شاید غالباً آدھی زندگی یہ ایک تہائی زندگی سونے میں گزرتی ہے، نیند میں. اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وجعلنا نومکم سباتا، ہم نے تمہارے لیے تمہاری نیند کو آرام بنایا ہے، آرام کا ذریعہ بنایا، راحت نیند میں ملتی ہے. شخص فرماتا ہے قاطعا للتعب، سباتا یعنی جو تھکن کو کاٹ کر ختم کر دیتی ہے. والله نیند نہ ہوتی تو شاید کوئی زندہ نہ ہوتا. دیکھا کبھی کام سے تھکے جاتے ہیں اور سر میں درد، جسم بھاری، عجیب سی طبیعت، سو جاتے ہیں، پھر جب انسان دوبارہ صبح سے جاگ آتی ہے تو بالکل جیسے نئی زندگی نہیں ملتی، انسان کو بالکل فریش ہوتا ہے. سبحان اللہ. رات کا جو بوجھ تھے، جو پریشانیاں تھیں، جو کچھ بھی تھا، اب نیا دن ہے، اب نئی زندگی شروع ہو گئی ہے. اس لیے کہا، یہ کہتے ہیں کہ بلکہ اللہ تعالیٰ خود فرمائے قرآن مجید میں کہ جو نیند ہے یہ چھوٹی موت ہے، بڑی موت آنے والی ہے. کئی لوگ ایسے ہیں جو بستر پہ سوتے ہیں، صبح اٹھتے نہیں ہیں، قیامت دن دوبارہ اٹھایا جائے گا ان کو. تندرست ہیں، یہ نہ کہ دل کی بیماری تھی، یہ تھا، یہ سب بہانے مرنے کے. تندرست ہیں بالکل، ایتھلیٹ ہیں، یعنی ایکسرسائز کرنے والے ہیں، جم جوائن کرنے والے ہیں، بالکل جسم باڈی تو دیکھیں ان کی. رات کو سہے، صبح اٹھے نہیں، صبح ان کی لاش نماز جنازہ پڑے گی. سبحان اللہ. تو نیند شیخ فرماتے ہیں سبات ہے، یعنی قاطع للتعب، فالنوم يقطع ما سبق من التعب، یعنی نیند اس سے پہلے جو بھی تھکن اسے کاٹ کے ختم کر دیتی ہے. دوپہر کو آپ قیلولہ لیتے ہیں، قیلولہ بڑے، یہ بتا دوں میں آپ کو کہ قیلولہ جو ہوتا ہے، اچھا قیلولہ یعنی کم سونا، قیلولہ ہوتا ہے. بعض وقت قیلولہ دو دو گھنٹے سوتے ہیں پھر سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ کفرورہ ہے، قیلولہ نہیں ہے. یہ قیلولہ سے مراد یہ ہے کہ اچھا قیلولہ فیلولہ بھی ہوتا ہے، دو لفظ ہیں. اصل قیلولہ جو ہوتا ہے، اچھا پھر قیلولہ بھی ہوتا ہے، تین لفظ ہو گئے. قیلولہ جو ہوتا ہے وہ ظہر سے پہلے تھوڑی دیر سونا، ظہر کی اذان سے پہلے، یہ قیلولہ ہوتا ہے. ظہر عصر کے بیچ میں فیلولہ ہے، عصر کے بعد قیلولہ ہے. اچھا قیلولہ جو ہے اس میں خیر ہے، اس میں انسان تندرستی محسوس کرتا ہے اور پھر سے اس کی جو یعنی ایک ریفریشمنٹ ہے یا چاہت آپ کہہ دیں، وہ بالکل آسان ہو جاتی ہے. جو فیلولہ ہے وہ قیلولہ سے تو کم اس کو فائدہ ہے، لیکن قیلولہ سے کم فائدہ ہے. جو قیلولہ ہے یعنی غل سے، یعنی ہتھکڑی جیسے لگ جاتی ہے نا، وہ بڑا ہوتا ہے کہ سر پکڑا گیا، جسم پکڑا گیا، یہ عصر کے بعد کا سونا ہے. سبحان اللہ. تو دن میں بھی اگر دیکھتے ہیں آپ تھوڑی دیر کے سو جاتے ہیں تو جو پچھلی تھکاوٹ تھی نا سونے سے پہلے، وہ دور ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ اس لیے نیند، اگر بشرط ہے کہ نیند کا حق ادا کیا جائے، بعض لوگ گولیاں کھا یا تو دو دو تین دن جاگتے رہتے ہیں. ایک اس میرے پاس بھی کہتا ہے مجھے دوائی چاہیے جاگنے کی. میں نے کہا کیوں بھائی دوائی چاہیے جاگنے کی؟ کہتے یار انوینٹری ہو رہی ہے اور میں نے مسلسل دو دن کام کرنا ہے، میں سو جاؤں گا تو پھر کام رک جائے گا. میں نے کہا مر بھی جاؤ گا کام پھر بھی نہیں رکے گا، تمہیں کس نے کہا کہ تمہارے سونے سے کام رک جائے گا؟ یہ کام تو چلتے رہیں گے بھائی. اب تم اگر دو دن جاگتے رہے ہوئے دوائی کہیں، میں دوائی تو تمہیں نہیں دیتا، مجھے نہیں پتا، پر میں نے دی بھی نہیں اسے دوائی. کہ یار ریسٹ کرو، دنیا کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو؟ کہتے یار تھوڑی سی سیلری کٹ جائے گی. میں نے کٹنے دو سیلری کو، کیا جاتا ہے، سیاہ سے بہتر تو نہیں ہے. الغرض دو دن جاگنا ہے پھر تین دن سونا ہے، کہتے تین دن چھٹی ملے گی مجھے. پھر یہ کون سی زندگی میں دو دن مسلسل جاگنا ہے؟ اب میں کیا کہوں کس کی طرح؟ اور پھر تین دن مسلسل سونا پتہ نہیں کس کی طرح. اللہ تعالیٰ تمہیں اشرف مخلوقات پیدا کیا ہے، وقت تو اپنی یہ صحت بھی ہے نا پتہ ہے، یہ واللہ احسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہم ذمہ دار ہیں اپنی صحت کے، اسے ضائع نہیں کر سکتے ہم. سوال ہو گئے ولی نفس کے علیہ کا حق، نفس کا بھی حق ہے، یہ نہیں کہ مشینوں کی طرح، مشین بھی تھک جاتی ہے بیچاری، نہیں تھکتی مشین، سبحان اللہ. الغرض شیخ صاحب فرماتے ہیں واستجد به الانسان نشاطا للمستقبل، پھر انسان جب سو جاتا ہے تو آنے والے وقت کے لیے وہ پھر سے تندرست ہو جاتا ہے. ولذلك تجد الرجل اذا تعب ثم نام استراح وتجدد نشاطه، اسے آپ دیکھتے ہیں جو انسان سو کے اٹھتا ہے تو پھر وہ فریش ہوتا ہے. وهذا من النعمة وهو ايضا من آيات الله سبحانه وتعالى كما قالت كما قال الله تعالى، اور نیند اللہ تعالی کی آیتوں میں سے، معجزات میں سے، سبحان اللہ. ومن آیات منامکم باللیل، اللہ تعالی کی آیتوں میں سے تم لوگوں کا رات کا سونا ہے. والنهار، اور دن کا بھی سونا. وابتغاؤکم من فضله، اور اللہ تعالی کے فضل سے فضل حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلنا. سورۃ الروم کی آیت ہے. پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں، اب نیند کا ذکر ہوا تو نیند کب ہوتی ہے؟ عام طور پہ رات کو، پھر رات کا ذکر بھی ہونا تھا. یہ تسلسل دیکھیں نا، سبحان اللہ. اللہ تعالی فرماتے ہیں وجعلنا اللیل لباسا، اور ہم نے رات کو لباس بنایا ہے. اچھا، پہلا میرا یہ سوال ہے، ثوب اور لباس میں کیا فرق ہے؟ دبا خبر میں فرق پتہ چل گیا نا. اچھا، ثوب اور لباس عربی لفظ دونوں، تو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ ایک لفظ میں نور ہے، اور یہاں پر لباس ہی ہونا چاہیے تھا، ثوب نہیں ہونا چاہیے تھا. لباس اور ثوب میں کیا فرق ہے؟ اچھا، اللہ فرمان ولباس التقوى ذلك خیر، ثوب التقوى فرمایا ہے، لباس التقوى ہے نا، فرق ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کیا فرق ہے؟ ایک منٹ جی، بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک. لباس مکمل پردہ ہے، لباس مکمل پردے کو کہتے ہیں، جو پورا جسم کو ڈھانک ہے، جو آپ کے لیے پردہ ہو جائے. اور ثوب جو ہوتا ہے لازمی کو مکمل پردہ ہو، اس میں کوئی حصہ ڈھپ سکتا ہے ثوب سے، سبحان اللہ. ثوب کپڑے کو کہتے ہیں، عام کپڑے. لباس پورے کو کہتے ہیں، جو پورے جسم کو ڈھانپ لے. تو تقوی یعنی کہ کسی ہاتھ میں تقوی ہے، یا پاؤں میں تقوی ہے، یا آنکھوں میں تقوی ہے، یا صرف پورے جب دل میں تقوی ہوتا ہے اس کا اثر پورے جسم پہ ہوتا ہے، جیسے انسان نے چادر اوڑھ لی ہو، اور جیسے انسان پورا لباس پہن لیا ہو. تو تقوی لباس کیوں تشبیہ دی گئی؟ جیسے لباس پورے جسم پہ ہوتا ہے، تقوی بھی آپ کا پورے جسم پہ اثر ہونا چاہیے. اچھا، رات کے تعلق سے وجعلنا اللیل لباسا، کبھی آپ نے سفر کیا؟ الحمدللہ سب نے جہازوں کا سفر کیا، الحمدللہ. جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اور آپ جہاز کے اوپر ہوتے ہیں، کبھی نظارہ زمین پہ تھوڑا سا دیکھا ہے؟ ہاں واللہ میں نے دیکھا ہے، میں نے امیج بھی لیا تھا، اور یہی آیت مجھے فوراً یاد آ گئی، وجعلنا اللیل لباسا، جیسے کسی نے چادر بچھا دی نا، کالی چادر زمین پہ، واللہ اوپر روشنی ہے، ابھی جہاز میں اوپر روشنی نظر آ رہی ہے، نیچے کچھ نظر نہیں، بالکل اندھیرا ہے، سبحان اللہ. وجعلنا اللیل، کیونکہ اوپر تو ابھی روشنی، نیچے تو رات ہو چکی ہے نا. وجعلنا اللیل لباسا، جیسے کہ لباس جسم کے پورے ڈھانپ لیتا ہے، رات بھی پوری زمین کو ڈھانپ لیتی ہے اس حصے کو، سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں جعل اللہ هذا الليل على الارض بمنزلة اللباس كأن الارض تلبسه، جیسے کہ زمین نے کپڑا پہن لیا ہو اور پردے کی طرح پورا کور کر لیا ہو. ويكون جلبابا لها، جیسے کہ چادر بچھا دی ہو زمین کے اوپر. وهذا لا يعرف تمام المعرفة الا من صعد فوق ظل الارض، اور یہ صرف وہی دیکھ سکتا ہے جو اوپر جا کے، یعنی جہاز میں سفر کر کے، زمین کے اس شیڈو کو دیکھ سکتا ہے. وقد رأينا ذلك من الآيات العجيبة اذا صعدت في الطائرة وارتفعت وقد غابت الشمس عن سطح الارض ثم تبينت لك الشمس بعد ان ترتفع تجد الارض وكانما كسيت بلباس اسود. جیسے میں نے کہا کہ شیخ صاحب فرمایا جب آپ جہاز پہ سفر کرتے ہیں اور سورج غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے اور اوپر ہوتے ہیں، نیچے رات شروع ہو چکی ہوتی ہے، تو پھر یہی نظر آتا ہے نیچے، جیسے کہ زمین پر کالا لباس زمین کو پہنا دیا گیا ہو. لا ترى شيء من الارض، زمین سے کچھ نظر نہیں آتا، كله سواد من تحتك، تمہاری سب صرف کالا ہی کالا رنگ نظر آتا ہے. فتبين بهذا معنى قوله تعالى وجعلنا الليل لباسا، تو سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کا یہ فرمان وجعلنا الليل لباسا واضح ہوا اور ثابت ہوا. شیخ صاحب فرمان جب رات کا ذکر کیا تو پھر دن کا ذکر لازمی تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے وجعلنا النهار معاشا، اچھا رات تو لباس ہے اور سویا بھی رات کو جاتا ہے عمومی طور پہ، اصل سونا رات کو ہی ہوتا ہے، تو رات لباس ہے اور رات میں سونا ہوتا ہے آرام کے لیے، تو دن میں کیا کرنا چاہیے؟ مخلوقات دن میں کیا کرتی ہے؟ سبحان اللہ، وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے دن کو معاش کے لیے بنایا ہے، اي معاش يعيش الناس فيه في طلب الرزق على حسب درجاتهم وحسب احوالهم، يعني معاش جینے کا ذریعہ تلاش کرنے کے لیے، انسان زندہ رہتا ہے محتاج ہے، مخلوق محتاج ہے، خالق بے پرواہ ہے، مخلوق مشکل میں ہوتی ہے، خالق مشکل کشا ہے، مخلوق کو ضرورت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ضرورت پوری کرنے والا ہے، اللہ نے زمین مہیا کر دیا ہے، جو بھی انسان کے فائدے کے لیے چیزیں ہیں سب مہیا کر دیا ہے، تو دن انسان کے لیے طلب معاش کے لیے ہے تاکہ وہ رزق کی تلاش میں گھر سے نکلے اور جائے، ساری مخلوقات کے لیے، الحسب درجات ان کے درجات کے مطابق، الحسب احوال ان کی مختلف احوال، جیسے مختلف احوال و درجات ہیں اس کے مطابق، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على العباد، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہیں لوگوں پر، سونا بھی نعمت ہے، رات بھی نعمت ہے، دن بھی نعمت ہے، پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ تو دیکھ لیا ہم نے دن ہے رات ہے سونا ہے اور اس سے پہلے پہاڑ بھی ہیں اور زمین بھی ہے، ایک بڑی چیز رہ گئی ہے، انسان دن میں کیا دیکھتا ہے؟ سب سے پہلے آسمان دیکھتا ہے نا، اوپر آسمان، تو دن میں سب سے جو بڑی چیز ہوتی ہے انسان کو جو سب سے زیادہ نظر آتی ہے وہ آسمان ہی ہے، سورج ہو نہ ہو آسمان زیادہ نظر آتا ہے کہ نہیں، اسے آسمان کا ذکر پہلے ہے، سبحان اللہ، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور ہم نے تمہارے اوپر سات سخت آسمان بنائے ہیں، وہی السماوات السبع، سات آسمان، وصف اللہ بالشداد، وصف اللہ تعالی بالشداد، اللہ تعالی نے ان کا وصف شداد سے کیا، لانها قویہ، کیونکہ بہت قوی ہیں جو آسمان ہیں، كما قال تعالی والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، اور ہم نے آسمان کو بنایا ہے طاقت سے اور ہم اسے مزید پھیلانے والے ہیں، وسیع کرنے والے ہیں، سورۃ الذاریات میں، ای بنیناها بقوة، یعنی ہم نے بنایا طاقت سے، پھر آسمان میں سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ سورج، اللہ تعالیٰ فرماتے وجعلنا سراجا وهاجا، اور ہم نے بنایا سراج وهاج، سراج کسے کہتے ہیں؟ ہے تو سورج، دو لفظ سراج اور وہاج ہے، سراج چراغ کو کہتے ہیں روشنی کے لیے، وہاج گرمی کے لیے، وہاج گرمی کے لیے، روشنی بھی ہے گرمی والی، تو انسان دونوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، روشنی سے بھی گرمی سے بھی، یعنی جلتا ہوا وہاج، جلتا ہوا جس میں گرمی ہو، جیسا فرماتے ہیں یعنی بذلک الشمس، اس سے مراد سورج ہے، فہی سراج مضیء، سراج یعنی دیا ہے یا چراغ ہے جلتا ہوا، روشنی روشن سراج ہے، روشن چراغ ہے، وہی ایضا ذات حرارت عظیمہ، اور بہت گرمی ہے سورج میں، وہاج ای وقادہ یعنی جلتی ہوئی، اچھا السراج الوہاج، پھر السراج المنیر بھی ہے، سراج منیر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، السراج المنیر، اچھا سراج وہاج سراج منیر میں کیا فرق ہے کوئی بتائے گا؟ وہاج اور منیر، سراج تو یہ جیسے چراغ ہے، چراغ روشنی ہے، روشنی تو ہے، وہاج اور منیر ٹھنڈی ہے وہ یہ گرمی ہے، تو بتا دیا میں نے، یعنی دوسرے لفظوں میں سراج وہاج میں نفع نقصان دونوں کا انکام ہے کہ نہیں؟ سراج منیر میں صرف نفع ہوتا ہے نقصان نہیں ہوتا، سبحان اللہ، یعنی الفاظ دیکھیں، سراج الوہاج سورج میں نفع بھی نقصان بھی، دو گھنٹے کے لیے کھڑے، ایک گھنٹے آدھے گھنٹے کے کھڑے ہو جائے گرمی میں، کیا حالت ہوتی ہے؟ ذرا مزدوروں سے پوچھیں جو بیچارے گرمی میں کام کرتے ہیں، لیکن السراج المنیر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دین لے کے آئے، جو بھی وحی لے کے، جو بھی روشنی لے کے آئے نا، اس میں خیر ہی نفع ہی نفع ہے، اس میں کہیں پر ذرے برابر میں نقص نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ضرر یا نقصان ہے، آگے شخص فرماتے ہیں، بعض چیزیں میں صرف فائدے کے لیے باہر سے بتا دیتا ہوں تاکہ پتہ چلے، الفاظوں کی خوبصورتی دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ بار بار میں کہتا ہوں ہر ہر لفظ واللہ نور ہے، اور ہر لفظ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، عربی زبان اور بھی بولتے ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اسے اللہ تعالیٰ چیلنج کیوں کیا ہے؟ ایک صورت بنا کے دیکھا, کوئی نہیں بنا سکا آج تک, کیونکہ ایک ایک لفظ میں نور ہے, اور مخلوق کے الفاظ میں کہاں نور ہوتے, دو میں نور ہے, دو میں ظلمت بھی ہوتے ہیں. پھر سبحان اللہ, شیخ صاحب فرماتے ہیں وَهَاجًا أَيْ وَقَادَةً وَحَرَارَتُهُ فِي أَيَّامٍ صَحْرَاتٌ شَدِيدَةٌ مَعَ بُعْدِهَا السَّاحِقِ عَنِ الْأَرْضِ, اور گرمیوں میں بہت ہی زیادہ گرمی ہوتی ہے سورج کی. فَمَا ظَنُّكَ, جبکہ یہ سورج بہت دور ہے زمین سے, فَمَا ظَنُّكَ بِمَا يَقْرُبُ مِنْهَا ثُمَّ إِنَّهَا تَكُونُ فِي أَيَّامٍ حَرٍّ فِي شِدَّةِ حَرٍّ مِنْ فِيهَا جَهَنَّمُ, جو زمین تو بہت دور ہے تو اتنی گرمی محسوس ہوتی ہے, جو قریب سورج کو ان کا کیا حال ہوگا. یعنی اگر زمین ہماری, یہ زمین تھوڑا اور قریب ہوتی سورج کے, تو ہمارا کیا حشر ہوتا. کتنا نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, سبحان اللہ, اتنی دور ہے جس سے ہمیں فائدہ بھی ہو رہا ہے, نقصان کم ہے فائدہ زیادہ ہے, پھر بھی سبحان اللہ. اور جب شدید گرمی ہوتی ہے تو پھر یہ فی ہے جہنم, جہنم کے سیک میں سے سیک ہوتا ہے جب شدید گرمی ہوتی ہے. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اذا اشتد الحر فابردوها بالصلاه, سوری, اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاه, جب شدید گرمی ہو تو نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھ لیا کرو. فن شدت الحر میں فيها جنم, کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کے سیک میں سے ہے. یہ روایت متفق علیہ, روایت سے بخاری مسلم میں. وقال علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, اشتكت النار الى الله, آگ نے شکایت کی اللہ تعالیٰ کو. فقالت, آگ نے کہا, یا ربی, اے میرے رب, اکل بعضی بعضا, میرے حصے ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں, میرے حصے ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں, یہ کھا چکے ہیں. فأذن لها بنفسین, اللہ تعالیٰ نے دو سانسوں کا اجازت دی کہ دو سانس لے لو, جنوں کی اجازت دی. نفس فی الشتاء, ایک سانس سردیوں میں, ونفس فی الصیف, اور ایک سانس گرمیوں میں. فاشد ما تجدون من البرد من زمہریر جہنم, جو شدید سردی میں, بہت شدید سردی ہوتی ہے, یہ جہنم کی سردی میں سے تھوڑی سی سردی ہے, زمہریر ہے. واشد ما تجدون واشد ما يكون من الحر من فيح جہنم, اور جو گرمی میں شدید گرمی ہوتی ہے, جہنم کی سیک میں سے ہوتا ہے, تھوڑی سی سیک جہنم کی سیک میں سے. یہ بھی متفق علیہ روایت سے بخاری مسلم میں. آگ جہنم کلام کرتی ہے, زبان کی ضرورت ہے, دانت کی ضرورت ہے, ہونٹوں کی ضرورت ہے, آگ کلام کرتی ہے. حدیث میں آیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, آمنا وصدقنا, اگر آگ کلام کر سکتی ہے تو آگ کا خالق کلام کیوں نہیں کر سکتا, آگ کا رب کلام کیوں نہیں کر سکتا. آگ بغیر زبان, بغیر دانتوں کے, بغیر ہونٹوں کے اگر کلام کر سکتی ہے اور ہمارا ایمان ہے, تو خالق کے لیے پھر زبان کا, ہونٹوں کا, دانتوں کا ضرورت کہاں سے پڑ گئی ہے. اگر آگ کے لیے ہم کہتے ہیں امن و صدقنا, پھر آگ کے خالق کے لیے ہم کیوں نہیں کہہ سکتے امن و صدقنا, بغیر کیفیت کی اور بغیر تحریف کے, بغیر تعطیل کی اور بغیر کیفیت بیان کرنے کی, بغیر مثلیت بیان کرنے کی. سبحان اللہ, ہمارے تراز مختلف کیوں ہیں؟ سبحان اللہ, بات ایمانیات کی اور عقیدے کی ہے. مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان شان ہے, مخلوق کے کلام جیسے نہیں, اور اللہ تعالیٰ کا کلام حرف اور صوت پر مشتمل ہے, لفظ ہے, حرف بھی ہے, آواز بھی ہے, ٹھیک ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شان شان, مخلوق کی کلام جیسا نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, ومع ذلك فإن فيها مصلحة عظيمة للخلق, فهي توفر الخلق أموالا عظيمة في وقت النهار حيث يستغني الناس بها عن إيقاد الأنوار, وكذلك الطاقة التي تستخرج منها تكون فيها فوائد كثيرة. شیخ صاحب فرماتے ہیں, اب اس سورت کے چند فوائد شیخ صاحب بیان فرما رہے ہیں, ان میں سے دن میں بہت ساری بچت ہو جاتی ہے بجلی کی, سورج کی روشنی کی وجہ سے, اور اسی طریقے سے سولر انرجی جو ہے وہ انسان استعمال کرتے ہیں, وہ اس کے لیے فائدہ مند ہو جاتی ہے. وکذالک انضاج الثمار وغیر هذا, اور پھلوں کے پکنے کے لیے بھی سورج کی ضرورت پڑ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ نے اسی سسٹم کو ایسے پیدا کیا ہے. وغیر هذا, اس کے علاوہ بہت سارے فوائد ہیں, من الفوائد العديده من هذا السراج الذي جعل الله عز وجل عباده, اور بہت سارے اور بھی فائدے ہیں اس چراغ کے, یعنی سورج کے, جسے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے بنایا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, ولما ذكر السراج الوهاج الذي به الحراره واليبوسه ذكر ما يقابل ذلك, اب گرمی بھی ہے, سراج بھی ہے, روشنی بھی ہے, اب روشنی کو کیا روکے گی اور گرمی کی ضد کیا ہے؟ سبحان اللہ. فقال وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا, اور ہم نے معصرات, بادلوں سے, پانی نازل کیا ہے برستا ہوا پانی سجاج ہے جو بہت زیادہ برسنے والا پانی ہے. والماء فيه رطوبة وبرودة پانی میں رطوبت ہے اور ٹھنڈک ہے. سورج میں آگ ہے گرمی ہے اور خشکی ہے. تو جب سورج کا ذکر کیا اب پانی کا ذکر بھی کیا اور پانی کہاں سے ہے تو اس کا بھی ذکر کیا ہے, بادلوں کا ذکر بھی کیا ہے. وهذا الماء ايضا تموت به الارض وتحيا به اور اسی پانی سے زمین اگتی ہے اور زندہ بھی ہوتی ہے. فإذا انضاف ماء السماء إلى حرارة الشمس حصل في هذا انضاج للثمار ورمون لها على أكمل ما يكون. اور جب اس پانی کے ساتھ سورج کی روشن بھی مل جاتی ہے تو پھر پھلوں کا پکنا اور زمین پر جس کا جو فوائد ہیں وہ اور دگنے ہو جاتے ہیں اور کامل ہو جاتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمان وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ يعني من السحاب, سحاب سے یعنی بادلوں سے پانی برسا ہے, پانی نازل کیا. کما ووصف بأنها معصرات, معصرات یعنی نچوڑ, جیسے کپڑے نچوڑتے ہیں نا عصر کہتے ہیں نچوڑنے کو, عصیر جوس ہوتا ہے, ہم پھلوں کو نچوڑتے ہیں پھر جوس نکلتا ہے نا عصیر. عصیر پیتے کہ نہیں پیتے؟ عربی میں عصیر کبھی نہیں پیا یار, بوفے جا کے عصیر نہیں پیتے ہو کیا؟ تو یہ معصرات کہاں سے آئے لفظ؟ عصرہ سے, اور عصیر بھی عصرہ سے. تو معصرات نچوڑے جائیں جس کو نچوڑا گیا ہے. تو بادلوں کو جیسے کپڑے کو نچوڑا جاتا ہے یعنی پکڑ کو اگر ہم بھیگا کر دیں گیلا کر دیں اور پھر اسے نچوڑ لیں تو پانی کیسے ٹپکتا ہے اسے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بادلوں سے پانی بھی ہم ایسے ہی برساتے ہیں, ایسے نازل کرتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وصف کیا ہے معصرات کے, تعصر هذا المطر عند نزوله عصرا كما يعصر الثوب, جیسے کپڑے کو گیلے کپڑے کو جس طریقے سے نچوڑا جاتا ہے. فإن هذا ما يتخلل هذا السحاب ويخرج منه كما يخرج الماء من الثوب المعصور, تو پانی بادلوں سے یوں ٹپکنا شروع ہوتا ہے جیسے کہ نچوڑے کپڑے سے پانی ٹپکتا ہے نا, ایک ساتھ بہتا نہیں ہے پانی, دیکھتے ٹپکتا ہے کہ نہیں ٹپکتا ہے. سبحان اللہ, کبھی کپڑے دھوئے ہیں کہ نہیں زندگی میں؟ یہ صرف ہمارے گھر والوں نے سارے کام کرنے ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے بھی دھویا کرتے تھے اور اپنے کپڑے میں پیوند بھی کیا کرتے تھے, اپنے جوتوں کو خود اپنے ہاتھ مبارک سے پیوند کیا کرتے تھے جب کوئی ان میں کوئی خلل پڑ جاتا. کبھی خود بھی ذرا ساتھ ہاتھ بٹایا کریں نا تھوڑا سا, وہ دیکھیں کس طریقے سے کپڑے کو بھگو کے جب دیکھیں کس طریقے اپنے چوڑتے ہیں تو پانی کس طریقے سے نقطے کی شکل میں بہت سارے ایک ساتھ نقطے گرتے ہیں اور زمین پوری گیلی ہو جاتی ہے. اور تصور کریں جب آسمان پہ بادل پھیل جاتے ہیں اور ایک ایک نقطہ گرتا ہے, پتہ ہے دو نقطے آپس میں جہاں سے نکلتے ہیں دو نقطے نہیں ملتے, زمین پر بھی دیکھتے ہیں کہ ایک ہی نقطہ ہوتا ہے. سبحان, دھار کیوں نہیں ہوتی؟ سبحان اللہ. وقول ماء ثجاجة أي كثير الثج يعني الانهمال والتدفق وذاك لغزارته وقوته حتى يروي الأرض, بہت زیادہ پانی, ایک ایک بوند پانی ہوتی ہے لیکن پوری زمین کو جہاں پہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسے سیراب کر دیتی ہے. اچھا یہ پانی کیوں برساتا ہے اللہ تعالیٰ, بات کہاں سے ہوئی؟ سونا تھا آرام کے لیے, پھر رات تھی, پھر دن تھا, پھر آسمان, پھر سورج, پھر سورج کی گرمی ختم کرنے کے لیے پھر بادل ہے, پھر بادل, پھر بارش ہے, بارش سے پھر زمین پہ گری تو پھر پودے نکلنے کے نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لنخرج به, تو اس پانی سے تاکہ ہم نکالیں, حبا ونباتا اي لنخرج بهذا الماء الذي انزل من السماء الى الارض حبا ونباتا, تاکہ ہم اس پانی سے جو آسمان سے ہم نے نازل کیا ہے اس سے حبا ونباتا نکالیں. حب اناج ہے, نباتا نباتات سبزی ترکاری پھل وغیرہ. فتنبت الارض ويخرج الله به من الحب بجميع اصنافه وانواعه البر والشعير والذره وغيرها. اللہ تعالیٰ اس پانی سے اناج نکالتے ہیں, مختلف قسموں کے اناج, جس میں جو ہے, جس میں گندم ہے, جو ہے, اور الذره مکئی ہے وغیرہ. مکئی جانتے ہیں انگلینڈ والے؟ مکئی نہیں جانتے, کور نہیں جانتے. ہر چیز کے ترجمہ انگلش میں نہیں کیا جاتا, اردو بھی ذرا جان لیں گے. کور پہ گزارنا کیا کریں, ذرہ بھی جانے, عربی میں ذرہ کہتے ہیں اور مکئی اردو میں کہتے ہیں. ایسا فرماتے والنباتات من الثمار, اور نباتات ثمار میں سے یعنی پھلوں میں سے, کتین والعنب وما شبہ ذلك, تین اور عنب, عنب تو جانتے ہیں نا الحمدللہ, تین اور عنب کیا ہوتا ہے؟ انجیر اور انگور الحمدللہ, وما شبہ ذلك اور ان جیسے, وجنات, پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا سارے بھی درخت صرف یعنی اس میں گندم ہوتے اور اناج پھل ہوتے اناج ہو کچھ اور بھی ہوتے ہیں؟ وہ جنات الفافا بہت سارے گھنے گھنے باغات بھی. سبحان اللہ. ای بساتین ملتف بعضها الى بعض بہت سارے باغات ہیں جن کے جو برانچز ہیں آپس میں ملی ہوئی ہیں گھنے گھنے باغات. من کثرتها وحسنها وبهائها بہت زیادہ یعنی جنات الفافا اسے کیا ہمیں ملتا ہے کہ درخت بہت زیادہ ہیں قریب ہیں آپس میں ملے ہوئے ہیں خوبصورت ہیں حتی انہا لتسر من فیہ لکثرتی ہے یہاں تک کہ باغ کو جنت کیوں کہا جاتا ہے؟ جنت کہتے ہیں کہ نہیں باغ کو جنت؟ یہ اشارہ کرے یعنی بارک اللہ فیک جنت میں ہر وہ چیز جو کبھی کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہو نہ کسی نے کان نے سنا ہو نہ ہی کبھی کسی کے دل میں کوئی کبھی خیال آیا ہو. جنت میں کیا ہے؟ سب کچھ چھپا ہوا ہے. جنت اپنا سب کچھ چھپا چکی ہے. ہمیں خبریں ملی ہیں اور ہم کہتے ہیں آمنا وصدقنا. حقیقت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. سیب ہے, اب اس سیب کا ٹیسٹ کیسا ہے اللہ اعلم کیسے ہوگا, لیکن سیب ہم یقین ہے کہ سیب ہے. انگور بھی ہیں سبحان اللہ, باغات بھی ہیں. تو جنت کا لفظ جو ہے اصل میں جن. اچھا جن کیوں کہتے ہیں؟ پھر واپس آتے ہیں جو اوجل چھپا ہو جو نظر نہیں آتا. تو جنات الفافا ایسے باغات گھنے کے نیچے زمین نظر نہیں آتا نہ کچھ اس کے جو اندر وہ کچھ نظر آتا ہے. سبحان اللہ. اے بساتین ملتفا بعضها الى بعض من كثرتها وحسنها وبهائها حتى ان لتسر من فيها لكثرتها جو کچھ ان کے اندر ان کو ڈھانپ کر پردے میں چھپا دیتی. والتفاف بعضها الى بعض آپس میں جڑی ہوئی. وهي الاشجار التي لها ساق فخرج من هذا الماء الثجاج اور یہ وہ درخت ہیں جن کے ساق ہوتی جو اپنے ساق پہ باڈی پہ کھڑے ہوتے قائم ہوتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے تو اللہ تعالیٰ اس ماء الثجاج سے اس پانی سے جو اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرماتا ہے برساتا ہے الزروع والنخیل والاعناب وغیرہ جو بھی پودے ہیں جو بھی درخت ہیں چاہے وہ کھجور کے درخت ہو دوسرے درخت ہوں یا انگور کے درخت ہوں وغیرہ سواء خرج منه مباشرة او خرج من بواسط استخراج الماء من باطن الارض جو پودے جو اناج و پھل اور جو درخت ہیں دو طریقے سے اگتے ہیں یا تو براہ راست آسمان سے پانی آتا ہے زمین پہ پھر پودے اگتے ہیں یا پھر یہ پانی زمین میں چلا جاتا ہے پھر زمین کے پانی سے یہ پودے اگتے ہیں لیکن پانی کی ضرورت ضرور ہوتی ہے. اب بارش 24 گھنٹے بارش تو نہیں ہے. اب جو پودے اگ رہے ہیں اس جگہ پر جہاں پر بارش نہیں ہے وہ کہاں سے وہ پانی لے رہے ہیں؟ زمین کے اندر سے پانی. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں تو دو طریقے سے پانی لیا جاتا ہے, ایک تو براہ راست بادلوں سے جب بارش نازل ہوتی ہے وہ براہ راست, پھر انڈائریکٹ طریقے سے بھی لیتے ہیں جو پانی زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے. لأن الماء الذي في باطن الارض هو من المطر کیونکہ جو پانی زمین کی پیٹ زمین کے اندر وہ بھی بارش کا پانی ہے. كما قال تعالى جیسا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما انتم له بخازنين سورۃ الحجر اللہ تعالی فرماتے ہیں فانزلنا ہم نے نازل کیا من السماء آسمان سے ماء پانی کو فاسقيناكموه ہم نے تمہیں یہ پانی پلایا ہے. سبحان اللہ. وما انتم له بخازن تم اسے روک نہیں سکتے ہو یعنی سٹور نہیں کر سکتے. سٹور تو کیا ہے ہم نے, یہ جو ہم نے سٹور کیا وہ یوں ختم ہو جائے گا. یہ انسان پانی پر زندہ رہ سکتا ہے پی لیتا ہے نا, یہ تو ہم نے پی جو سٹور کیا باقی کہاں سے لے کے آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ خود پانی کو سٹور کرتا ہے زمین میں انسان کے فائدے کے لیے. اگر پانی زمین میں سٹور نہ ہوتا اور بارش بھی نہ ہوتی تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ اس لیے کنویں نکالنے کے لیے جب کنویں زمین پہ ہم نکالتے ہیں کھودتے ہیں پانی کہاں سے آتا ہے؟ زمین کی تہ میں. سبحان اللہ. دیکھیں اور اتنی دور ہے کہ انسان پہنچ سکتا ہے. پیٹرول کتنا دور ہے؟ کبھی کنویں سے پیٹرول نکلا ہے؟ سبحان اللہ. تو پیٹرول کے لیے اسپیشل مشینری کی ضرورت ہے, پھر بہت ڈیپ کنویں نکالے جاتے ہیں. لیکن انسان پہنچ سکتا ہے کہ نہیں؟ پہنچ تک ہے نا. سبحان اللہ. اگر پانی پیٹرول کی جگہ ہوتا وہ پیٹرول پانی کی جگہ ہوتا کیا ہوتا؟ سبحان اللہ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے. پیٹرول کی اپنی قیمت ہے اور پانی کے اس سے بڑھ کر قیمت ہے. بعض لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں پیٹرول سستا ہے پانی مہنگا ہے. کہتے ہیں نا کہ نہیں کہتے؟ وہ یہی حقیقت ہے سبحان اللہ کہ پانی بہت مہنگا ہونا چاہیے. آخر شيخ صفر. وقال تعالى في آية أخرى: فسلكوا ينابيع في الأرض. الله تعالى يعني زمين كأندر بين جشمين بلاي ينابيع جشمين في الأرض زمين كأندر. سبحان الله. سلكوا يعني داخل كيا. سورة الزمر بين آج درس میں تنا کافی ہے. اگلے درس میں اگلے آیت پہ بات کریں گے, لیکن ایک بات آخر میں پانی کے تعلق سے اور پیٹرول کے تعلق سے. ایک روایت میں آیا ہے کہ قیامت کے قریب جب جنگیں ہوں گی, ملحمہ ہوگا, بڑی جنگیں ابھی آنے والی, کچھ جنگیں نہیں ہوئی ابھی. لوگ کہتے ہیں اب تو ایٹم بم موجود ہیں, اتنی بڑا اسلحہ ہے, F-16 ہے, جہاز ہیں, ٹینک ہیں, یہ ہے وہ ہے, تو بس یعنی کافر تو غلبہ تو یقینی ہے. سبحان اللہ, کافر کبھی مومن پہ غالب نہیں ہو سکتا, یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو ان ٹینکوں کا کیا ہوگا, F-16 کا کیا ہوگا, اور یہ جو ایٹمی ہتھیار ہے اس کا کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ ہی ہے ساری چیزیں کس چیز پہ چلتی ہیں. جی پیٹرول پہ چلتی ہیں. اچھا پیٹرول یہ لوگ نکالتے ہیں کس کی اجازت سے؟ اللہ کی اجازت سے. اگر پیٹرول اللہ تعالیٰ اور مزید نیچے دھسا دے پیٹرول کو, نکال سکیں گے؟ اگر آج پیٹرول تصور کریں, آج ویسے سوچیں دنیا سے پیٹرول ختم ہو گیا ہے, یہ جی گاڑی بند نہیں ہوگی, یہ کچرے کے ڈھیر ہوں گے. گاڑیاں جو ہے, ٹینک جو ہے, یہ جہاز وغیرہ جو کچھ, یہ کچرے کا ڈھیر ہوگا, اس کو کوئی بے قیمتی ہو جائیں گے. قیمت کیا ہے آج گاڑی؟ 80,000, 60,000, 70,000, اوپر نیچے, کس چیز کی قیمت ہے؟ یہ چلنے کے قابل ہے تو قیمت ہے نا, نہ چل سکے تو پھر تو میرے بھائی یہ پریشان کبھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے قیامت کے قریب مومن جو ہے اپنے ہتھیار زیتون کے درخت پر لٹکائیں گے. کیا لٹکائیں گے؟ ٹینک لٹکائیں گے, F-16 لٹکائیں گے, تلوار لٹکائیں گے نا. وہ زمانہ آئے گا واپس, اور یقیناً آئے گا واپس. یہ ٹینک یہ سب یہ کچرے کے ڈھیر بنیں گے. اس لیے مومن ہمیشہ اپنے ایمان سے لڑتا ہے. یہ بازو کی طاقت ثانوی طاقت ہے, بازو کی طاقت کبھی اولین طاقت نہیں ہوئی, پرائمری طاقت ہرگز نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھ لیں ہسٹری پوری, جنگ بدر میں بھی دیکھ لیں, ایمان کی طاقت سے مومن لڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے. آج بعض مسلمانوں نے اپنے رخ بدل لیے, چور دروازے بنا لیے, اپنی بازو کی طاقت سے غلبہ حاصل کرنا چاہتے کافروں پہ, نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ خلافت بھی عطا فرمائے گا, اللہ تعالیٰ قامت دین بھی عطا فرمائے گا, اللہ تعالیٰ امن و امان بھی عطا فرمائے گا, لیکن ایک شرط ہے. تین بات, ایک شرط سورۃ النور آیت 55 میں, سورۃ النور آیت 55 میں بار بار میں نے ذکر کیا ہے. جو بھی خلافت کی بات کرتے ہیں, جو بھی قامت دین کی بات, جتنی تنظیمیں نکلی ہیں, جتنی گروہ بندیاں ہوئی ہیں امت میں, اور بہت فسادات ان لوگوں نے پھیلائے ہیں, جتنی بھی نکلے دیکھ لیں آپ, کسی میں کوئی خیر نہیں ہے. میں آخر میں قصہ بتاؤں گا دوسرے درس کے بعد انشاءاللہ. واللہ جو لوگ کہتے ہیں ہتھیار کا نام نہیں لیتے, ان کے دیکھو ان کا فساد کہاں تک پہنچا ہے. اقامت دین کے لیے, خلافت کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے, واپس لانے کے لیے, امن و امان کو واپس لانے کے لیے پوری امت میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, لیکن شرط ایک ہے, یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. ایک میری عبادت کرنے میں کسی کو شریک نہ ٹھہرے. جتنی تنظیمیں, جتنی جماعتیں موجود ہیں, واللہ اگر دسواں حصہ بھی اپنی محنت کا جو لوگ لگا رہے ہیں, جو پیسہ لگا رہے ہیں دعوت و توحید و سنت کے لگا دینا, دسواں حصہ دیکھ تو امت کی حالت کیسے نہیں بدلتی. لیکن پوری ان کی انتھک محنت کس لیے ہے؟ ہم نے جہاد کرنا ہے. ہم جہاد کیا جہاد کرنا ہے؟ کون سا جہاد کرنا ہے؟ کہتے ہیں خلافت کے لیے, اقامت دین کے لیے. 5 فٹ قد میں تو دین کی اقامت نہ ہو سکی, اپنے دل میں اقامت دین کی ابتدا ہوتی ہے, پھر زمین پہ ہوتی ہے. خود نافرمانی کرتے ہیں, خوارج کے راستے اختیار کر چکے ہیں اور کہتے ہیں اقامت دین. پہلے خود تو اقامت دین سیکھو نا کیا ہوتی ہے. آج مسلمان مسلمان کا قاتل ہے, مسلمان مسلمان سے ڈرتا ہے. واللہ آپ انڈیا میں بھی دیکھ لیں, اتنی ڈر ہندو سے نہیں جتنے مسلمان سے لگتا ہے. داڑھی والے سے کبھی یہ بم بلاسٹ کر سکتا ہے, کوئی پتہ نہیں, کوئی اس کا پتہ نہیں, کیونکہ ان کے عقیدے میں ہے کہ جو مسلمان کافر حکومت ماتحت رہ کر ووٹ دیتا ہے وہ بھی کافر ہے. اس لیے ان کے نزدیک ہندو مسلم کا کوئی کنسیپٹ باقی نہیں ہے, انہیں اللہ کے گھر محفوظ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا ایک ہی مشن ہے, اقامت دین. کون سے دین کی اقامت کے بھائی آپ لوگوں نے یہ مشن یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے؟ اپنے اندر تو اقامت دین ہو نہ سکی تمہیں. انہیں کی لیڈرز کو دیکھ لیں, ان کی تقریریں دیکھ لیں, ان کی حالت کو دیکھ لیں. واللہ تعجب ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کی پیروی بعض لوگ کرتے ہیں. الغرض اس پہ انشاءاللہ کبھی تفصیل سے بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.